في الحسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ کا ہم بڑا بڑا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا، اس نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ کچھ خصوصی نعمتیں بھی عطا فرمائی. اللہ کی کچھ نعمتیں عمومی ہوتی ہیں جو اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی، جو نہیں مانتا اس کو بھی. اور وہ ایسی نعمتیں دو ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے قسم کے ساتھ لگی ہوئی، جیسے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے. یہ نعمت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، چاہے جو اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو. کچھ نعمتیں انسان کے جسم سے دور ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن کچھ خصوصی نعمت ہے جو اللہ پاک جس سے محبت کرتے اللہ اسی کو ہی دیتے ہیں، اور وہ ہے ایمان کی نعمت. حضرت نوح علیہ السلام و سلام اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو اس نعمت سے نہیں نوازا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ابا کو ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 سال خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایمان کی دولت نہیں دی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اس میں سے ایک ایمان ہے. اور ایمان بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت ساروں کو دیا ہے، لیکن ایمان والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک علم کی دولت سے نوازا. ایمان اور علم، یہ دو بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ایمان ہو اور علم نہ ہو تو بغیر رہبری کے آدمی اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے. اللہ پاک جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہر نعمت کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اللہ نے ہم کو علم دیا، علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گئے، اللہ کا ڈر آ گئے، اللہ کا خوف آ گئے. اللہ نے قرآن کے اندر علماء اسی کو کہا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ اسی کو علم دیتے ہیں جو ڈرتا بھی ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تو یہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہمیں اس علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم جب حقیقت کے ساتھ زندگی میں اترتا ہے تو اس کے اثرات زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. علم جب اندر آتا ہے تو تقویٰ لاتا ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کی زندگی کا تقویٰ، معاملات کا تقویٰ، ان کی بستی کے اندر کوفہ کے اندر معلوم ہوا کہ بکریوں کی چوری ہوئی، تو پوچھا کسی بکری والے کو کہ بکری کتنے سال زندہ رہتی ہے، تو اس نے بتایا کہ 7 سال زندہ رہتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، صرف اس نیت سے کہ وہ چوری ہوئی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے. علم جب زندگی میں آتا ہے تو وہ زندگی میں تقویٰ لاتا ہے. ابو بکر صدیق کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم اور ان کا تقویٰ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک لقمہ منہ میں چلا گیا تو انگلی ڈال کر کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ بھی ایک لقمہ نہیں نکلتا تو بولا میری جان کے ساتھ نکلے گا تو بھی نکال دوں گا. حضرت عمر کسی نے دودھ دے دیا تو انگلی ڈال کر نکال رہے ہیں. علم زندگی میں آتا ہے، علم جب دل میں اترتا ہے تو زندگی میں تقویٰ آتا ہے. گلاس کے اندر جب ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو اس کی علامتیں باہر نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بوندیں نظر آتی ہیں. علم جب دل میں اتر جاتا ہے، ایک زبان کا علم ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اترتا ہے. جو علم دل میں اترتا ہے وہ زندگی کے اندر نظر آتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے تکو موازی التہم، کہ تہمتوں کی جگہوں سے بھی بچو. علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے اماموں کو سارے مقتدیوں سے آگے بنایا کہ امام کہاں کھڑا رہتا ہے، آگے کھڑا رہتا ہے. تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ علماء اور امام یہ امت سے ہر عمل میں آگے ہو، تقوی میں بھی آگے ہو، ہر عمل میں آگے ہو. عوام کی بھول کا اثر اتنا نہیں پڑتا جتنا ایک عالم کی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی واجب چھوڑ گیا تو امام کے واجب چھوٹنے پر سب کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن کسی مقتدی کے واجب چھوٹنے پر اتنا سارا اثر نہیں پڑتا. اس کا خود کا اپنی نماز پر اثر پڑے گا، وہ بھی بہت ساری جگہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، لیکن امام کا اثر پڑتا ہے. اس لیے علم جب زندگی میں آتا ہے تو زندگی میں تقویٰ لگتا ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ان کے پاس درہموں کی تھیلی تھی، تو کشتی میں کوئی دیکھ گیا کہ ان کے پاس تو درہم ہے، تو اس نے شور مچایا میرے درہم گم ہو گئے، گم ہو گئے. تو ملا کو کہا، ملا نے کہا چیک کرو، سب کی چیک کی تو کچھ ملا نہیں. امام صاحب کو ڈبل چیک کیا، اس کو پتا تھا کہ یہاں کچھ ہے، لیکن ادھر بھی نہیں ملا. خیر سفر پورا ہو گیا، جب جا رہے تو راستے میں حضرت خادم نے کہا کہ حضرت درہموں کی تھیلی کہاں گئی؟ تو کہا وہ تو میں نے دریا میں ڈالی. کہا کیوں؟ کہ وہ درہموں کی تھیلی پر اس کی نظر پڑ گئی تھی، اگر اس وقت اگر میں اس کو پانی میں نہ ڈالتا تو میرا کوئی گواہ نہیں تھا اور میں سب کے سامنے چور گنا جاتا. میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد جس کا نمبر ہے، قرآن کے بعد جس کا مقام ہے. میں تو آج ہوں کل نہیں، اگر میں چور گنا جاتا تو بخاری میں جو حدیث ہے اس کے بس اعتماد ختم ہو جاتا. اپنے آپ کو اتنا بچایا. ایک علاقے میں ایک بادشاہ نے اعلان کیا سور کھانا حلال ہے، جو نہیں کھائے گا اس کو پھانسی. ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ سور پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام رہے گا. تو بادشاہ کا جو خادم تھا باورچی، وہ مفتی صاحب سے محبت کرتا تھا کہ حضرت تم کل سب کے ساتھ کھانے آ جائیے، میں آپ کے لیے بکرے کا گوشت بناؤں گا، اب بکرا کھا لینا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پھانسی ہو. مفتی صاحب علم اندر اتر چکا تھا، مفتی صاحب نے کہا تو اور میں جانے کا کہ میں بکرا کھا رہا ہوں، میرا عملی طور پر کھانا لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی سور کھا رہے ہیں. یہ علم ہے. اس لیے میرے شکر کو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا. علم کے اندر توازو، علم جب زندگی میں دل میں اترتا ہے تو توازو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو، اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سارے مدینے استقبال میں کھڑے ہیں، مدینے والے سارے لوگ ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا مجھ سے مصافحہ کرو، میں نبی ہوں میں. نہیں، آپ خاموش کھڑے رہے، کھڑے رہے. جب دھوپ نکلی تو ابو بکر صدیق نے چادر لے کے رجوع کیا اللہ کے نبی پر سائے کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا، ارے تم دونوں میں نبی کون ہے؟ پھر پتا چلا کہ نبی یہ آپ کی توازو تھی. ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں گئے، دور اکیس کے بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ تھا، اثر کیا پانا. پگڑی ہم لوگ پہنتے ہیں، ماشاء اللہ ہم سب بھی پگڑی پہن کر آئے ہیں. اس لیے ہم کو یاد ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا بچے سے کہ بیٹے بتاؤ تمہارے سر پر جو پگڑی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھنے میں تو بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کپڑا ہمارے سر پر باندھ دیا ہے. تو سب بچے خاموش رہے. حضرت جی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ تمہارے سر پر جو پگڑی ہے نا، یہ پگڑی نہیں ہے، یہ پوری امت کا بوجھ تمہارے سر پر باندھا گیا ہے. ابھی تک تم آزاد تھے، اب تم مجبور ہونے جا رہے ہو، اب امت کا درد، امت کا غم ہے. اس لیے فرمایا کہ امام جیسے سب سے آگے ہوتا ہے، جیسے علماء کرام امت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رمضان مہینے کا ایک روزہ دیا لیکن خود ہر مہینے کے تین روزے رکھتے تھے. امت کو پانچ نمازیں دی لیکن خود تہجد کا اہتمام فرما دیا. خندق کے موقع پہ صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، اسلم کے پیٹ پر دو پتھر تھے. اس لیے ہر عمل میں اگر ہم آگے رہیں گے. ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی جلسے میں بلایا، طالبا علماء سب بیٹھے ہوئے تھے. مولانا نے کہا کہ ہم جو جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا کیا مقصد ہے, یہ علم ہم سے کیا چاہتا ہے. تین باتیں بتائی مولانا نے کہ یہ علم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس علم کا یقین ہمارے اندر اتر جائے, شک نہیں ہے علم میں, لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے, شک والے محروم ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن صاحب بن شرح کافی بھی وہی تھے, آپ کے پاس جو قرآن تھا اس کو لکھتے تھے, لیکن کسی مجلسوں میں ایسی بات سنی کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر کچھ قرآن اترتا ہے اور کچھ آپ اسلم دوستوں کی باتیں لکھتے ہیں, ایسا سن لیا, شک پیدا ہوا. ایک مطلب آپ کے اوپر 18 پاری کی قرآن کی آدھی چلی, ثم خلق میں الگ دوالی, جس میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم منی کے قطرے سے گوشت کا لوٹڑا ہڈی بوٹی بنا دے گی. تو آپ نے کہا اس کو لکھو. جب عبداللہ بن صاحب بن شرح نے لکھا تو انہوں نے پہلے سنا تھا کہ کچھ باتیں اسلم دوستوں کی لکھاتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے میری رائے ہے اگر اس کے بعد یہ قرآن کا ٹکڑا لکھ دیا جائے تو. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اللہ تعالیٰ تو بہترین پیدا کرنے والے ہیں. ان کا یہ کہنا اور اسی وقت جبریل امین کا قرآن کی آیت کو لے کر آیا, لیکن وہ ان کو نہیں بتاتا کہ جبریل امین لے کر آئے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لکھ دو. بس جو شک تھا وہ یقین سے بدل گیا. مولانا احمد لال صاحب نے واقعہ کاٹھیاوڑ کے اندر علماء کے دور میں کہا تھا کہ ہم اپنے علم کے بھروسے نہیں رہتے, زندگی کا کون سا گناہ ہمیں علم سے تو کیا کبھی ہم کو ایمان سے بھی محروم نہ کر دیتی. سیرت مصطفیٰ کے تیسری جلد میں واقعہ لکھا ہے, اتنے بڑے کاتب وحی ان کو شک ہو گیا, حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. حضرت عمر نے بہت ساری جگہ رائے کی اور قرآن کی آیت اتری, لیکن مجلس سے جب بدل جاتی ہے تو اس لیے محمد اللہ صاحب نے بھوپال اجتماع میں علماء نے کہا تھا کہ ایک زمان آئے گا کہ علماء کے جذباتوں کو خریدا جائے گا, علماء کے جذباتوں کو خریدا جائے گا, پھر علماء وہ بولیں گے جو وہ چاہیں گے, چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. اس لیے اپنے جذبات کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. بلند ابن باورا کون تھے؟ مستجاب الدعا تھے. بنی اسرائیل کے اندر ان کا ایک مقام تھا, علم کے سمندر تھے, ان کے جذبات کو خریدا گیا. اللہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب معاملہ بنا, فرعون پانی میں ڈوبا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ قوم جبارین کو دعوت دینے جاؤ, تو قوم جبارین بلند ابن باورا کے پاس گئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈبو کے آئے ہیں, اب ہماری باری ہے, تم دعا کرو ان کے خلاف. تو بلند ابن باورا اس نے کہا میں نبی کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا. وہ قوم چلی گئی, دو بار آئے بہت سارا مال لے کر کہ لو یہ ہدیہ, اب تم بد دعا کرو. تفسیروں میں لکھا ہے کہ بلند ابن باورا بد دعا نہیں کرتے تھے, دو چیزوں نے ان کو مجبور کر دیا, ایک مال کی لالچ, وہ اتنا سارا مال لے کر آئے تھے نا, میں نے ابھی نہیں کہا کہ علماء کے جذباتوں کو خریدا جائے گا, لالچ کے ذریعے سے, بنگلے کے ذریعے سے, گاڑی کے ذریعے سے جذباتوں کو خریدیا, بلند ابن باورا کو بھی خرید دیا گیا. دو چیزیں لکھی ہے تفسیروں میں, مال کی لالچ اور بیوی کا اصرار کہ لے لو مال, بچوں کی شادیوں میں کام آ جائے گا, جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں لے لو گھر بن جائے گا, یہ ہو جائے گا. ان دو چیزوں نے بلند ابن باورا کو جو مستجاب دعا تھا, جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی. قرآن میں جن کا تذکرہ ہے اس نے زبان ہلائی نبی کے خلاف. جب آدمی بگڑتا ہے تو دیکھتا نہیں کہ سامنے کون ہے, جب آدمی کا اندر دل بگڑ جاتا ہے تو پھر زبان علماء کے خلاف, بزرگوں کے خلاف, خانقاہوں کے خلاف, یہاں تک کہ نبی کے خلاف بھی چلی جاتی ہے. تو بلند ابن باورا نے نبی کے خلاف بد دعا شروع کی, اللہ نے اس زبان کو کتے کی طرح باہر پھینک دی, اور قرآن نے ان کا تذکرہ کتے سے کیا ہے, قیامت تک ان کا تذکرہ کتے کے نام سے, فمثلہ کمثل الکلب, وہ ایسے ہو گئے جیسے کتا. بتاؤ ولیوں کے سب میں, علم والوں کے سب میں تھے, لیکن جذبات کو خرید لیا گیا. اس لیے وہ مفتی صاحب نے کیا کہا, نہیں میں تو سولی پہ چڑھ سکتا ہوں, سور حرام ہے حرام ہے, کل بھی فتویٰ تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اللہ پاک نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے. یہ علم ہمارے پاس, مولانا نے تین باتیں بتائی, یہ علم سے ہمارا یقین بدل جائے. اتنے بڑے کاتب وحی عبداللہ بن صاحب بن شرف یہ مرتل ہو گئے, کافی میں وہی کتنا بڑا مقام. نبی پر قرآن اترے اور وہ لکھے شک کی بنیاد پر. اس لیے اس علم کے مطابق ہمارا یقین بنانا, یہ علم ہمارا عمل میں آ جائے, عملی زندگی, یہ علم ہمارا دعوت میں آ جائے. امت کا درد, امت کا غم, وراثت میں ہمیں نبی کا غم ملا ہے. علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں. اللہ کے نبی کے سر میں امت کا درد تھا, وہ درد آپ کو راتوں کو میٹھی نیند سونے نہیں دیتا تھا. امی جان مائشہ فرماتی آپ راتوں کو ایسے روتے تھے, آپ کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں گوشت ابل رہا ہو. ایک درد تھا, اسی وجہ سے دائی ہوتا نا دائی, وہ سامنے والوں کو نہیں دکھتے کہ دشمن ہے کون ہے. اس لیے ہمارے بھائی ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے اس کو ہمیں دعوت کی شکل میں لا کر دے. مولانا فرماتے ہیں کہ علماء کے دو کام ہیں, ایک تو علماء تیار کرنا جیسے ماشاءاللہ مدرسوں میں تیار ہو رہے ہیں, اور دوسرا کام علماء کا ہر طبقے کو علم پہنچانا, تاجروں کو, کاشتکاروں کو, ہر طبقے تک. لیکن عوام میں تو طلب نہیں ہے تو وہ ہم سے علم کیسے لیں گے. تو ان کے اندر طلب پیدا کرنا, پھر ان کو طلب دینا. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ان کا ایک پڑوسی تھا جو امام صاحب کو بہت تکلیف پہنچا رہا تھا. اس کافی ہاتھوں کو شرابیں پی کر سو نہیں دے رہا تھا. ایک مرتبہ امام صاحب نے دیکھا آواز نہیں آئی تو پتا چلا, پوچھا بھی کہاں گئے, عورتوں نے بتایا ان کو تو رات کو پولیس پکڑ کے لے گئی. تو امام صاحب اس کے پیچھے پیچھے جیل میں گئی. جیلر کو کہا ہمارا پڑوسی آپ کے پاس آیا ہے کہ ہاں, ارے اس کو چھوڑ دو, ہمارا پڑوسی, اس کو چھوڑ دیا. پھر کہا کہ بھائی ہم نے تمہارا حق ادا کیا کہ نہیں کیا, کہ ہاں کر دیا. وہ شرمندہ ہو گیا, میں تو امام صاحب کو ستا رہا تھا, امام صاحب کے تو اخلاق کیسے ہے. تو وہ شرابی نے توبہ مانگ کر امام صاحب کی صحبت میں رہنے لگا. وہ امام صاحب کی صحبت میں ایسا رہا, ایسا رہا کہ بہت بڑا مفتی ہو گیا. اس زمانے کے اہل علم میں اس کا شمار ہو گیا. تو علم والوں کا کام ہے لوگوں کو علم دے دے. تو امت کے اندر طلب نہیں ہے, بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا. پھر ان کی طلب کو ابھی مولانا کی ایک جگہ علماء میں بیان تھا, مولانا نے تین باتیں بتائی کہ ہمارے نبی سسٹم کے تین کام, تعلیم, تبلیغ, تزکیہ. مولانا نے کہا کہ تزکیہ وہ تو اپنی ذات کے لیے, اپنے پر محنت کرنا وہ تزکیہ ہے, اور ہم مدرسوں میں جو بچوں پر محنت کرتے ہیں وہ تعلیم ہے, اور بڑوں پر محنت کرنا, بے طلبوں میں محنت کرنا یہ تبلیغ ہے. اور یہ تینوں کام ہمارے ہیں. ایک ہی نماز میں رکوع سجدہ ہے نا, تو کوئی کسی سے الگ نہیں ہے, سب مل کر ایک ہی نماز ہے. اس لیے علم ہمارے یقین میں, علم ہمارے عمل میں, اور علم ہمارا دعوت میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیسا تھا, یشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا, حضرت حمزہ کو شہید کیا. حضرت حمزہ کون تھے؟ حضرت اسلم کے رضائی بھائی تھے. آپ کی شہادت پر آپ نے 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی ہے. جنازے کی نماز ایک مرتبہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو کتنا درد ہوگا, اپنے قسم کھائی تھی کہ میں بدلہ لوں گا. صحابہ کے رونے پر آسمان کے فرشتے رونے لگے, جب امین حضور آسمان پہ کوہرم بچ چکا ہے, خاموش ہو جاؤ, اور آپ نے جو قسم کھائی اس کا کفارہ دے دو. تو قرآن کی آیت اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن وہ یشی بن حرب جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے, ایک دائی کا درد دیکھو. اپنے صحابی کو بھیجا کہ ایمان کو قبول کر لو. یشی بن حرب نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے جو قتل کرے اس کے تو معافی نہیں ہے, میں نے تو قتل بھی کیا ہے, شرک بھی کیا ہے. تو ساری واپس آئے, اللہ کے نبی کو کہا کہ وہ تو یوں کہتے ہیں. اللہ کے نبی کا درد بڑھ گیا, یا اللہ میری امتی کا کیا ہوگا. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا, کہ جاؤ ایسی کو کہو میرا اللہ یوں کہتا ہے جو توبہ کر لے, ایمان لاوے, نیک عمل, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو ایسے ویسے تو عربی جاننے والے تھے کہ اس میں تو تین شرطیں ہیں, توبہ کی, ایمان کی, نیک عمل کی. یہ مجھ سے نہ ہوئے تو صحابی واپس آئے. یہ دوسرا دھکا ہوا, اللہ کے نبی کو درد ہوا کہ اللہ نے امت کا کوئی راستہ. اللہ نے قرآن کی دوسری آیت اتاری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اس کو کہہ دو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کی چاہیں گے گناہ معاف کر لیں گے. تو رشید بھی جاننے والے تھے کہ اس میں تو اللہ نے میں ہی یشاء کہا ہے, جس کی چاہوں گا کروں گا, میرے نے چاہے تو. واپس آئے, دیکھو اللہ کے نبی کا درد دیکھو, وہ درد وراثت میں ہم سب کو ملا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایک امتی کا, ہم جس محلے میں امام ہیں, جس محلے میں ہم مدرسہ پڑھاتے ہیں. رمضان نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی, جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان بچوں کے ذریعے سے ہمیں ان کے ابا تک پہنچنا ہے. پھر اللہ نے قرآن کی تیسرا گزاری, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ جب ایسی کو کہہ دو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ رہو, اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے. چوتھے دھکے میں حضرت ویسی من میں داخل ہوئی, جب آئے نا تو آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور ویسی کو کیا کہا کہ تم میرے پیچھے بیٹھنا, کہیں تم میرے نگاہوں کے سامنے رہو. اور مجھے حضرت حمزہ کا, میرے چچا کا پتہ چلا, وہ درد تو ہے دل میں لیکن ایک طرح امت کا درد دیکھو, وہ درد ہم سب کو وراثت میں ملا ہے. آپ نے کبھی اپنے ساتھ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور بدلہ لینے کا حکم بھی نہیں ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم, احد کے میدان میں جب آپ کو تکلیف پہنچے دن آپ کا سر زخمی ہوا تھا, شہید ہوا, تو آپ کو کہا گیا اب معاف کر دیجیے, اور جو اس کام کے اندر بے وصولی کرے واستغفر لہم, اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. ہمارے ذمے بھی ہے کہ جو ہم سے لڑے ہیں اس کو معاف کر دیجیے, اور جو دین کے اندر کرے اس کے لیے غیبت کا حکم نہیں ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم ہے. اور صلی علیہم, قرآن میں اللہ کے نبی کو کہا, نبی جی آپ ان کے لیے دعا کریے, ان صلاۃ کا سکن لہم, آپ کی دعا ان کی تسکین کا ذریعہ بنے گی. تو ہمیں نبی کی وراثت میں دعا بھی آئے گی کہ ہم امت کے لیے دعا کریں. بدلا تو ہے ہی نہیں کہیں. عبداللہ بن عبید منافقین کا سردار, زندگی بھر تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہا, اس نے ہماری ماں عائشہ کے بل تحمد لگائی غزل بنی مصطلق کے سفر میں. جب وہ مرنے پڑا نا, مر گیا, تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نصیحت کی, تیرے نبی کو کہنا کہ میرے جنازے میں تمہارا کرتا دینا اور نماز تم پڑھانا جنازے کی. کافر کی نماز ہوئے لیکن آپ کے اخلاق دیکھو. عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, میرے ابا مرتے مرتے یوں کہہ کے گئے کہ کفر میں آپ کا کرتا اور جنازے کی نماز آپ, ہاں ہاں تیار ہو. کون ہے جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی؟ اللہ نے معاف فرما دی. ایک بار محمد لال صاحب کہتے تھے, آج تو ہمارے ساتھی دو جگہ بدلا لیتے, ایک بیانوں میں, جمعہ کے بیان میں سارے قصے اس پر, وہ ہمارے قصوں سے ہی سمجھ جاتا ہے سمجھنے والا, کہ آج مولانا مجھے ہی سنا رہے. حالانکہ قرآن میں ان اللہ علیہ بدر صدور, اللہ دلوں کو بھید کو جانتے ہیں کہ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے. بدلا نہ کہہ کر بھی ہو, بدلا اس کام میں معافی ہے, جو معاف کرتا اللہ اس کو معاف. تو آپ گئے اپنا کرتا دیا, بخاری کی روایت ہے لوگوں نے اس کو کھڈے میں ڈال دیا تھا, اس کو نکلوایا, کرتا دیا, اپنے گود میں سنایا, سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک آپ نے پڑھ کے دم کیا, اور جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے کہا کس کی نماز پڑھا دے ہو؟ منافقین کے سردار کی, کہ ہاں اللہ نے مجھے یوں کہا کہ کافروں کے لیے تم استغفار کرو یا نہ کرو سب برابر ہے, تو میں نے کرنے کو پسند کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ اگر تم 70 بار کرو گے تو بھی معاف نہیں کروں گا, لیکن اگر مجھے ایسی امید مل جائے کہ اگر اللہ 70 بار سے زیادہ معاف کریں گے تو میں اس کے لیے اس سے زیادہ تیار ہوں. کون ہے بھائی؟ یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کے نبی کی بیوی پر تہمت لگائی. یہ اخلاق ہمیں وراثت میں ملے, یہ درد ہمیں ملا ہے جب آپ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہوئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, نبی جی اب اس کے بعد کسی کی نماز میں پڑھانا. ہمارے بول قرآن مثال کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق جب لوگوں نے دیکھے, 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور رام صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا, دنیا میں کوئی کام کرنا ہو اس کا آلہ چاہیے, چشمے کی دکان تو اس کی مشین, موبائل کی دکان تو اس کے اوزار, تبلیغ کا کام کرنا ہو تو اس کا آلہ کیا, تبلیغ کا کام کرنا ہو تو سب سے بڑا اعلیٰ اخلاق ہے, کہ اخلاق کے بغیر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے. اور علماء نے لکھا کہ اخلاق 3 طرح کے ہیں, اخلاق حسنہ, اخلاق کریمہ, اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے تھپڑ ماری تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے, برابر سرابر. اخلاق کریمہ, تھپڑ ماری تو معاف کر دیا. اور اخلاق عظیمہ, کسی نے تھپڑ ماری معاف تو کیا اوپر سے احسان بھی کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ اخلاق عظیمہ ہمارے نبی کے تھے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں جوڑ صاحب عبد الشکور صاحب نے وہاں کے ڈاکٹروں کو, انجینئر, بڑے بڑے لوگوں کو جوڑا, مولانا صاحب کو بلایا. 9 بجے کا وقت ہوا, کہ حضرت 9 بجے مجلس ہے, وہاں دعا میں لگ گئے. وہاں عبد الشکور صاحب کے خادم نے ولی صاحب کو کہا کہ آپ کو 9:30 بجے بیان کے لیے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. 9:30 بجے آدھا گھنٹہ, لکھنؤ میں تو سب وقت کی قیمت والے تھے, مجمع آ کے چلا گیا. ولی صاحب آئے تو مجمع تو نہیں تھا, مگر عبد الشکور صاحب غصے ہو گئے, تم کیا وقت کی قیمت, تمہیں وقت کی قیمت نہیں, تم کیا تبلیغ کروں گے. ہمارے مولوی صاحب ڈوریا اکثر کہتے تھے, علم کے سر علم نہیں ہوگا نا, برداری برداشت, تو یہی علم اس کو گمراہ کر دے گا. علم کے اندر علو ہے, علم کے اندر تربیت نہیں ہوتی تو علم تکبر میں بدل جاتا ہے. جیسے سب سے بڑا عالم سب سے بڑا تکبر کرنے والا بن گیا. سمجھ گئے؟ معلم الملائک جو فرشتوں کا استاد تھا, بڑا علم تھا, لیکن اس کو گمراہ کس نے کیا؟ اس کے زنا میں, اس کی چوری میں نہیں, اس کے تکبر میں. علم کی اگر تربیت نہیں ہوتی تو یہ علم تکبر میں بدل جاتا ہے, پھر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو میں صاحب کا ٹھیک ہے, بھول ہو گئی, وہاں روانہ ہوئی تو ٹانگے میں بیٹھے حضرت وقت کی تھانا, ٹھیک ہے بھول ہو گئی, بھول ہو گئی. حالانکہ بھول خادم کی تھی, وہاں سمجھتا گھر میں کہوں گا تمہارے خادم کی ہے تو میرے پر اتنے برستے تو اس پر کتنے برسیں گے. خیر مولانا پہنچ گئے, ایک مہینہ ہوا, مولانا عبد الشکور صاحب کے خادم نے کہا حضرت اس وقت بھول میری تھی, مولانا کی نہیں تھی. کہ تو کیا کہتا ہے؟ چلے مولانا نظام الدین پہنچے اور وہاں جا کر حضرت کو گلے ملے, اور گلے مل کر کیا کہا کہ میں 2 باتوں کے لیے آیا ہوں, تو آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو نہ بولنے کا بول دیا, اور دوسرا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین پر خدا اگر کام لیں گے تو اللہ آپ سے لیں گے, کیونکہ آپ کے اندر علم اور بردباری برداشت کرنا, اس کو ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو زندگی پر بدلا نہیں تھا. دہلی کی جامع مسجد میں بہت بڑے اللہ والے غالب شاہ صاحب اللہ بخاری, نام مجھے یاد نہیں, بیان کر رہے تھے. کسی نے چالو بیان میں کہا کہ آپ تو زانی کی ہونا دو, تو بیان رک کر کیا کہ معلوم ہے, دیکھو جس وقت میری ماں کا نکاح ہوا تھا اس وقت جو گواہ تھے وہ بھی حاضر ہے, آپ ان سے تحقیق کر سکتے ہو. یہ کہہ کر اپنی بات شروع کر دی. یوں نہیں کہ یوں کہا تو اس پر 2-3 حدیث سے سنا دی, ایک دو کسی اس کو سنا دی, نہیں, بلکہ علم کے ساتھ علم اور بردباری. حضرت صحابہ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی قرضے کے طور پر, اور کچھ دن پہلے ہی وصولی کرنے آیا اور رسول اللہ سے بدتمیزی کرنے لگا, اور آپ صبر کرے صبر کرے, اور حضرت عمر غصے ہو رہے اور آپ صبر کر رہے. اور لمبا واقعہ ہے, مختصر یہ ہے کہ آخر کے اندر اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو پھر کہا اتنے سمجھدار ہو پھر ایسا کیوں کیا؟ بھلا میں نے سنا تھا کہ نبی کا علم جو ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے, تو میں اللہ کے نبی کے علم کو دیکھ رہا تھا, لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی کے اندر علم اور بردباری ہے. تو علم علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی علامتوں میں سے, تو اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس علم کے ساتھ علم ہوگا تواضع ہوگی, اس علم کے ساتھ تقویٰ ہوگا, تو یہ علم ہمیں صلی اللہ کا بہت بڑے درجے دلائے گا. تو بھائی دوست بزرگ, ہمیں وراثت میں درد ملا ہے, امت کا درد, امت کا غم, کہ ہماری بستی میں جس مسجد میں ہم رہتے ہیں اس مسجد کے اطراف میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی بچہ جو ہے بغیر مدرسے کے نہ رہے. مولانا صاحب کنہ والے بمبئی میں امامت کرتے تھے, ان کے مسجد کے اطراف میں گہری جیسی وہاں جاتے تھے, چائے پلاتے تھے, پان کھلاتے تھے. ایک زمانہ گزر گیا, مولانا صاحب پونہ بمبئی سے پونہ گئے, پھر تو مرکز میں رہتے تھے, سالوں کے بعد مولانا بمبئی آئے اس مسجد میں جس میں امامت کرتے تھے, تو کچھ بڑی عمر کے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے. ان بڑوں نے کہا مولانا ہم تو پہچان دو, مولانا صاحب نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا, کمانا ہم تمہارے چائے کے نمازی ہیں, ہم تمہارے پان کے نمازی ہیں, ہمارے یعنی گہرے جی تھی تم ہم کو دعوت دینے آتے تھے. ہمارا کچھ لگے محمد صاحب پالن پوری بمبئی میں امامت کرتے تھے, میوت کی جماعت نے تشکیل کی, دہلی سے بمبئی سے دہلی جانا تھا, قرض لیا, جب میں روپیہ نہیں تھا 150 روپیہ قرض لیا, اور حضرت جی کی نگاہ پڑ گئی, حضرت جی نے تشکیل کر لی, ایک سال ہندوستان, ایک سال عربستان, اور ایک سال مغرب میں تشکیل کر لی, اور اس کام میں لگ گئے. جب دعوت میں لگے تھے 7,000 کا قرضہ تھا سر پہ, لیکن اللہ کے بھروسے لگے 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 لگے, گھر سے خود جاتے تھے گھر آ جاؤ, تو میں وہ سب کہتے تھے اللہ ایک بندے کو اور زیادہ دعوت دوں گا میرا گھر کا مسئلہ حل کر دے. تو گھر سے کہتا تھا کہ گھر میں بتانا کام ہو گیا, تم تنسر اللہ ینسر کو ہمارے دن کا کام کروں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ نے 7,000 قرضے میں اللہ نے 82 ملکوں کا سفر کروایا, 35 مرتبہ اللہ پر حج بیت اللہ لے گئے. ہندوستان کے کسی بادشاہ کو بھی اتنے حج کی دولت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے اس کام کے اندر جب آدمی دعوت کے کام میں لگتا ہے, اس لیے ہمارا تو پہلے دن کا سبق کیا ہے, یو مینو نبل جیب نہیں ہے کہ ہمارا قدم ہی اس پر اٹھا ہے. اس لیے بھائی بربو قربانی والا اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے ہمارے اس کام کی 3 بنیادیں ہیں, قربانی, اخلاق اور اخلاص. اخلاص بہت دیر سے آتا ہے. فیضان صاحب ابھی پڑوس ملک میں وہاں کا بیان تھا, مولانا نے اخلاص کی 2 علامتیں بتائی. دعوت کے کام میں جو اللہ کے لیے چلے گا 2 علامتیں, ایک تو مشورے میں چاہے اس کا بیان رکھے نہ رکھے, اسے کوئی رائے پوچھے نہ پوچھے, وہ چلتا رہے گا. وہ کسی بات میں اصرار نہیں کرے گا, یوں کرو اصرار نہیں کرے گا. دوسرا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کرے گا. پھر ہمارا تو سال لگا ہے, بیرون لگا ہے, ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اظہار بھی نہیں کرے گا, اصرار بھی نہیں کرے گا. اور اخلاص نہیں ہوگا تو مولانا نے 2 باتیں بتائی کہ پھر وہ شکایتیں کرے گا, اور دوسری بتائی لڑا جھگڑے کرے گا. اخلاص بہت اہم ہے. آج ہم بہت بولے والے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی تھوڑی سی تعریف کر لیتا ہے, کوئی عوام بےچارا 4 مہینے کے لیے جا کر آیا تو تعریف کر لیتا ہے, پھول جاتا ہے بےچارا. ایک ساری نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا ماشاء اللہ آپ کی نماز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, بہت اچھی نماز پڑھتے ہو. تو علم کرم فرض ہمارے کوئی تعریف کرے تو ہمیں تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. اس بےچارے نے بولے والے میں کیا کہا, ابھی تو تم نے میری نماز دیکھی, ابھی تو تم نے روزے دیکھے نہیں میرے. تو اخلاص تھوڑی سی تعریف پر آدمی اخلاص کرنا پڑے. مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں, اور اخلاص آتا ہے بڑے دستور کو. اور اخلاص نے فرمایا کہ آدمی دعوت کے کام میں لگا رہے گا تو اخلاص آئے گا. مثال دی مولانا نے پھل کی کہ پھل پہلے دن سے بڑا نہیں ہوتا, اور پہلے دن سے برابر اس کی جو سرخائی نہیں ہوتی, کلر اور رنگ مزہ پہلے دن سے نہیں آتا, پہلے پھول کی شکل میں ہوتا ہے, پھر تھوڑا بڑا, پھر تھوڑا بڑا, پھر تھوڑا بڑا, پھر سائز بنتی, پھر کلر آتا ہے, پھر مزہ آتا ہے. بولا یہ سب کیوں ہوا؟ اور بن کے ایسا بنتا ہے کہ پھر وہ بیرون جاتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ لگا رہا, جو ڈالی جا رہی لگی رہتی وہ ہری بھری رہتی ہے. اسے المؤمن فی المسجد کے سما فلما کہ مومن مسجد میں ایسا جیسا مچھلی پانی میں. ایک بزرگ نے بتایا ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی, ویسے اگر مسجد والے اعمال کے ساتھ, مسجد کی محنت کے ساتھ, علماء کی رہبری میں ماشاء اللہ اگر کام ہوتا رہے گا. ایک بزرگ نے مثال دی کہ علماء کا کام تو ہے انجینئر جیسا, بھی بلڈنگ بنانی ہے مزدوروں کو کہا کہ کھڈا کھودو, اگر ان کو ان کے کھڈے پر اگر حاضر نہ رہے نا تو بالکل اندر تک پہنچ جائیں گے. کتنا کھودنا, کیسا کھودنا, یہ علماء کی رہبری میں. اس لیے اس کام کے اندر بے غرض بن کر مالا ہمیں کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سننے والی باتوں پر ہم